لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما. صلوات پڑھیں گے محمد. خداوند عالم اپنی کتاب ہدایت میں بندوں کو آگاہ ہوشیار متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، قسم ہے اس ملامت کرنے والے نفس کی، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، اسے دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکتے، ارے ہم میں تو اتنی قدرت ہے کہ ہم انسان کی انگلیوں کی پوروں کو بھی بنا لیتے ہیں، انسان اگر چاہے تو قیامت پر یقین لا سکتا ہے، لیکن یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کا راستہ کھلا رہے، کیونکہ قیامت پر یقین اور قیامت پر ایمان انسان کو گناہوں سے روک لیتا ہے، اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کے نظام تربیت کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی تربیت کی بنیاد توحید اور قیامت ہے. انبیاء نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، اس کی اساس یہ ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ وہ خود سے نہیں پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس قادر متعال نے اسے یوں ہی نہیں بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، کھلواڑ نہیں کیا ہے اس نے انسان کے ساتھ. اور یہ زندگی کے بعد جو موت آتی ہے، یہ موت فنا نہیں ہے بلکہ یہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. ایک زندگی کے مرحلے سے موت کے ذریعے انسان دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتا ہے اس کی سزا اور جزا اسے اس زندگی میں ملتی ہے. اگر انبیاء کے نظام سے یہ دو بنیادیں نکال دی جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. تربیت اہل دنیا بھی کرتے ہیں، تربیت انبیاء بھی کرتے ہیں، لیکن اہل دنیا کی تربیت میں نہ توحید ہے نہ معاد، ایمان ان کی تربیت کا حصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی تربیت کا حصہ اللہ اور قیامت پر ایمان ہے، اور دونوں کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی تربیت اگر کامیاب ہو بھی گئی تو وقتی اور عارضی ہوتی ہے، انسانی تربیت اسی وقت تک کام کرتی ہے جب تک انسان بحران کا شکار نہ ہو، لیکن جب حالات نارمل نہیں رہ جاتے ہیں، بحران کا شکار ہو جاتا ہے یہ انسان، تو انسان کا بنایا ہوا انسان درندہ ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء جو انسان تربیت کرتے ہیں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، بحرانی حالات کے باوجود وہ انسان انسان ہی رہتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے انسان جو ہوتے ہیں وہ ان کا دست سخاوت اس وقت اٹھتا ہے جب ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، لیکن جب وہ خود بھوکے ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کا دست سخاوت نہیں اٹھتا بلکہ دوسروں کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، انسان جو انسان بناتا ہے وہ انسان نہیں بناتا ہے، بھیڑیا بناتا ہے، کیونکہ جب تک بھیڑیے کا بھی پیٹ بھرا رہتا ہے وہ بھی کسی پہ حملہ نہیں کرتا، جب بھوکا ہوتا ہے تب انسان، جب انسان کی تربیت کرتا ہے، اسے انسانی حقوق سکھاتا ہے، اسے آزادی کا سبق دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی وقت تک ہوتی ہیں جب تک اس کے مفاد نہیں ٹکراتے ہیں، جب اس کا مفاد ٹکرانے لگتا ہے تو انسانی حقوق کا سب سے بڑا قاتل وہی بن جاتا ہے جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا معلم تھا، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، جس انسان کی تربیت یہ کرتے ہیں، مکتبِ انبیاء سے ہٹ کر کے اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کچھ لکڑیاں کچھ ٹہنیاں لگا دیں، سوکھی لکڑیاں اس کے اوپر کہیں سے لا کر کے پھول ٹانک دیں، یہ اسی وقت تک پھول ہرا بھرا رہے گا جب تک گرم ہوا کے جھونکے نہ چلنے لگے، جیسے ہی گرم ہوا کے جھونکے چلیں گے چند دنوں میں سوکھ جائے گا، مرجھا جائے گا، لیکن انبیاء کی تربیت کا امتیاز یہ ہے کہ انبیاء کی تربیت وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، لاکھ گرم ہوائیں چلیں لاکھ طوفان آئیں یہ مضبوط درخت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، تزول الجبال ولا یزول، ان کے ہاتھوں تربیت پانے والا مومن پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر یہ مومن نہیں ہٹ سکتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، انبیاء کی تربیت کی اساس یہ دو چیزیں ہیں، توحید اور قیامت، میں نے اشارہ کیا تھا کہ توحید فطری بھی ہے اور عقلی بھی ہے، یعنی انسان اگر خود بغیر کسی مربی کے بغیر کسی معلم کے بغیر کسی ہادی کے غور و فکر کرنے بیٹھے تو وہ خدا کا معتقد ہو سکتا ہے، کسی ہادی کی اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، البتہ قیامت وہ چیز ہے، معاد وہ چیز ہے جو محتاج ہادی ہے، ضرورت قیامت کا احساس تو ہو سکتا ہے لیکن جزیات قیامت کیفیات قیامت کیا ہوگا کیسے ہوگا حساب کیسے ہوگا میزان کیا ہے صراط کیا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے کس عمل کی کیا سزا ہے کس عمل پر کیا انعام ملے گا یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس کی طرف سے آیا ہوا، لہذا عقیدہ قیامت محتاج ہے عقیدہ نبوت کا، جب تک نبوت اور امامت پر عقیدہ نہ ہوگا اس وقت تک قیامت کا عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد جو خدا کے معتقد تھے حتیٰ خالقیت میں موحد بھی تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ خالق میں تو خالقیت میں موحد ہیں، کچھ خدا کو مانتے ہیں مگر خالقیت میں قائل ہیں شرک کے، کچھ خدا کو مانتے ہیں اور خالقیت میں موحد ہے کہ بنانے والا ایک ہے لیکن عبادت میں شرک کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو عبادت میں بھی موحد ہیں مگر طاعت میں شرک کرتے ہیں. کفار قریش جس وقت آن حضرت تشریف لائے ہیں، کفار قریش خالقیت میں موحد تھے، خالقیت میں ایک ہی اللہ کو خالق مانتے تھے. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله انا يفكون. اگر ان سے سوال کیا جائے، ان سے یہ پوچھا جائے، یہ بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ چاند اور سورج کو اپنے قبضے میں کس نے لیا، یہ چاند اور سورج پوری کائنات کس کے اشارے پہ چل رہی ہے. علیکم السلام. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب کے سب کہیں گے اللہ. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے. فَأَنَّا يَعْفَكُونَ، جب تم اس بات کے قائل ہو کہ پوری کائنات اسی کی چلائی ہوئی ہے تو عبادت میں کسی غیر کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ تو توحید کو مانتے تھے، لیکن جہاں مرحلہ قیامت کا آتا تھا، معاد کا آتا تھا کہ زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی کائنات ہے، وہاں جب مرحلہ آتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کنا بمبعوثین. بس زندگی تو اسی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں پر زندگی بسر کریں گے، یہیں پر مر جائیں گے، قصہ ختم. ما کننا بمبعوثین، دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. اگرچہ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، قیامت یقیناً آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں. خدا نے لوگوں کو قیامت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، حاجی بھیجے، حادیان برحق تک سلسلہ چلا، ہر حادی نے آ کر کے انسان کو دو اہم پیغام دیے، ایک توحید کا پیغام، دوسرے قیامت اور معاد کا پیغام. میں نے عرض کیا تھا کل کہ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں سے 1400 آیتوں کا تعلق ہے قیامت سے، 1400 آیتیں صرف قیامت سے تعلق رکھتی ہیں، اتنی اہمیت ہے قیامت کی. حضرت جب تشریف لائے، آپ بار بار کفار قریش کے سامنے قیامت کے مسئلے کو پیش کرتے تھے، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، سننے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا کی باتوں کو، قرآنی آیتوں کو کسی تعصب کے بغیر، آبائی عقائد میں گرفتار ہوئے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ کیا تھا، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، پیغمبر کی باتوں پہ غور کیا، اگر کوئی ابہام تھا، کوئی شک تھا تو پیغمبر کے پاس آ کر کے گفتگو کرتے تھے اور اپنے شک اور ابہام کو دور کر لیتے تھے اور قیامت کے معتقد ہو کر کے حضور کے اصحاب میں شامل ہو جایا کرتے تھے. لیکن کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے پیغام حق کو نہ سنا، ہٹ دھرمی، ضد، کچھ ذاتی مفادات کو خطرہ، اور سب سے بڑی یہ جہالت تھی کہ ہم اپنے آبائی عقیدے کو کیسے چھوڑ دیں. بات تو ساری آپ کی صحیح ہے، جتنے ہم اعتراضات کر سکتے تھے آپ نے سب کا جواب فراہم کر دیا. اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی بات کو صحیح مان لیں تو کیا اپنے باپ دادا کو غلط قرار دے سکتے ہیں؟ یہ مشکل اس زمانے میں بھی تھی عزیزو، یہ مشکل آج بھی برقرار ہے، آج بھی یہ مشکل برقرار ہے. واقعی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ساری باتیں کہہ لیجئے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے مگر ہمارے باپ دادا تو ایسا نہیں کرتے تھے. یہ تقریباً ہر جگہ یہ بات پائی جاتی ہے، خود ہم لوگوں کے درمیان بھی بعض چیزیں ہیں، بعض دعائیں تھیں تو پہلے رائج نہیں تھی ہمارے یہاں. سر کیجیے دعائیں کو میل، دعائیں کو میل ہمارے یہاں پہلے رائج نہیں تھی، حدیث کے ساتھ شب جمعہ پڑھی جاتی تھی، دعائیں کو میل رائج نہیں تھی، دونوں معصوم سے منقول ہیں، حدیث کے ساتھ ہی دعائیں کو میل بھی. حدیثیں کے ساتھ بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہے، بہت پڑھنا بھی چاہیے، ثواب ہے اس کا، فضیلت ہے اس کی، لیکن دعائے کمائل جب شروع ہوئی بعض جگہوں پر تو ایک رد عمل، ایک ریئیکشن، کیوں؟ ہمارے باپ دادا تو نہیں پڑھتے تھے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ ارے آپ کے باپ دادا نے اگر نہیں پڑھی تھی، آپ نے اگر نہیں سنا، بہت سی چیزیں نہیں سنا آپ نے۔ دعائے عرفہ امام حسین کب سنا تھا؟ دعائے عرفہ امام زرون العابدین کب سنا تھا آپ نے؟ دعائے ابو حمزہ سماوی، ایک عظیم دعا، خزانہ ہے معارف کا۔ اگر واقعی انسان ان دعاؤں کو غور سے پڑھ لے، ایک انقلاب آ جائے اس کے اندر۔ صرف رد عمل ہوتا ہے کہ ہم نے، آپ یہ پوچھیں کہ امام کی دعا ہے یا نہیں، سوال جو ہونا چاہیے وہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں رائج تھی یا نہیں تھی، اصل یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ دعا امام سے منقول ہے یا منقول نہیں ہے، امام نے اس دعا کی تعلیم دی ہے یا تعلیم نہیں دی ہے، آیا یہ دعا پر منفعت ہے یا ضرر رساں۔ اگر پر منفعت ہے، اگر انسان کے عرفان و ایقان میں اضافہ ہوتا ہے، اگر معصوم سے دعا نقل ہو چکی ہے، چاہے ہمارے باپ دادا نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اگر ہمارے باپ دادا ہر چیز جانتے تھے، ہمارے باپ دادا بہت سا کام نہیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں، مگر ہمارے باپ دادا کینیڈا میں آ کے رہتے تھے، مگر ہمارے باپ دادا ہوائی جہاز پر بیٹھے تھے، ہم بیٹھے کہ نہیں بیٹھے۔ تو انسان ہر اس چیز کو جو عقل قبول کرے، چاہے باپ دادا نے نہ کی ہو، لیکن یہ مشکل ہمیشہ رہی ہے۔ پیغمبر کے سامنے بھی یہی مشکل تھی، بعض لوگوں نے قیامت پر اس لیے انکار کیا کہ ہمارے باپ دادا اس کے قائل نہیں تھے۔ اور جب انسان ضد میں کسی چیز کو نہیں مانتا تو اس کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے، اسے مٹانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب آ حضرت نے اپنی دعوت اسلام فضائے مکہ میں پیش کی اور پاک دل افراد نے اس دعوت پر لبیک کہا، دن بدن اسلام کا دائرہ بڑھتا رہا، اور جن لوگوں کو اس سے خطرہ ہوا، ان سرمایہ داروں کو، ان بڑی طاقتوں کو، جنہوں نے بہت سارے افراد کو، بہت سارے انسانوں کو انسانیت کے درجے سے گرا دیا تھا، ان سے انسان ہونے کا حق چھین لیا تھا، غلام ہونے کے ناطے ان کے ساتھ حیوانوں جیسا برتاؤ ہو رہا تھا، جب وہ دیکھتے تھے کہ یہی غلام اسلام لانے کے بعد ہمارے برابر ہو گئے، کل تک وہ ہمارے غلام تھے، کل تک وہ ہمارے جوتیاں سیدھی کرتے تھے، کل تک وہ زمین پہ بیٹھتے تھے، ہم تخت پہ بیٹھتے تھے، آج جب وہ اسلام لائے ہیں تو وہ ہمارے برابر بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مٹتے ہوئے امتیازات کی خاطر اسلام کے خلاف سازشیں تیار کی۔ چنانچہ ایک ایسی ہی سازشی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوا ہے، اتبا بن وائل بیٹھا ہوا ہے، عبید بن خلف موجود ہے، بڑے بڑے جوغادری عرب کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گفتگو چل رہی ہے کیا کریں کہ اس اسلام کو ناکام بنایا جائے، کہیں سے کوئی کمزور پہلو مل جائے، کہیں سے کوئی ویک پوائنٹ مل جائے تو ہم ان پر حملہ کر سکیں۔ انہی دنوں میں جب پیغمبر ان کے سامنے معاد اور قیامت سے متعلق آیتیں پیش کر رہے تھے، اور جب یہ پیش کیا کہ قیامت اور معاد دوبارہ واپسی صرف روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی بھی ہے، ہمارا یہی جسم دوبارہ واپس ہوگا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا بہترین حربہ مل گیا ہے۔ عبی بن خلف ان میں زیادہ ہی کچھ جسور تھا، ان کا ترجمان تھا، گیا قبرستان میں ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لایا، کہا اس ہڈی کے ذریعے سے اسلام کی ہڈی توڑ دیں گے، آج اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے، تو چل کے ذرا پوچھتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ عبی بن خلف ہڈی کو لیے ہوئے پیغمبر کی بزم میں آتا ہے، پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آنے کے بعد کہتا ہے اتزعم ان ربک یحیی ھذا بعد ما تری، اس بوسیدہ ہڈی کو دیکھ رہے ہو، اتنی بوسیدگی کے باوجود کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ یہ ہڈی اپنے اصل رنگ و روپ میں آ سکتی ہے؟ اس کے بجائے کہ پیغمبر جواب دے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سورہ یاسین میں، آپ سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ وہاں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي هَذَا الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ارے ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے پانی سے پیدا کیا، گندے پانی سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، بجائے اس کے کہ یہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا کہ ہم ناچیز کو اتنا قیمتی بنایا، ایک ناچیز قطرے کو اتنی قیمت ادا کر دی، بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرتا پروردگار کا، فیضا ہوا خصیم و مبین، یہ تو کھلا ہوا دشمن بن کے آیا ہے. ضرب لنا مثلاً، ہمارے لیے مثل پیش کر رہا، ہڈی لے کر کے آیا ہے. ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کیسے پیدا ہوا تھا. وہ کہتا ہے مَن يُحْيِي هَذَا الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ارے بتائیں ہڈی کو بنایا کس نے تھا؟ بوسیدہ ہونے سے پہلے یہ ہڈی وجود میں آئی کیسے؟ جس اللہ نے اس ہڈی کو پیدا کیا تھا وہی اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اسے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر قسم کی ایجاد کو جانتا ہے، ہر طرح کی صنعت کو جانتا ہے. انہوں نے خدا کو قیاس کیا لات کے اوپر، منات کے اوپر، حبل کے اوپر، جو اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مچھی کو بھی نہیں ہٹا سکتا. ارے یہ عاجز خدا نہیں ہے، یہ قادر خدا ہے. اگر تعجب کرنا تھا تو پہلی خلقت پہ تعجب کرتے، نہ کہ دوسری خلقت کے اوپر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا کائنات فرماتے عجب تو لمن انکر النشأة الآخرة ویرى النشأة الأولى، ہمیں تعجب اس انسان کے اوپر جو پہلی خلقت کو دیکھنے کے بعد دوسری خلقت کے اوپر تعجب کرتا ہے. ایک انسان جسے آپ دیکھ رہے ہیں، کسی انسان نے ایک کار ایجاد کر دی، کچھ نہیں تھا، عدم سے وجود میں لایا، نہ یہ جو ہے میٹل تھا، نہ اجزاء تھے، نہ مادہ تھا، کچھ نہ تھا، اس نے کار بنا دی. اب جب کار ٹوٹ پھوٹ گئی، وہ کہتا میں اسے پھر سے بنا سکتا ہوں، تو تعجب کر رہے ہو بھائی. جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اب تو کچھ ہے نہ، بن بھی چکا ہے، اب تو دوسرے بھی دیکھ دیکھ کر کے اگر بنانے کی کوشش کرے تو شاید بنا لیں. جو انجینئر اتنا ذہن رکھتا ہے کہ پہلی مرتبہ گاڑی کو بنا سکتا ہے، کیا وہ انجینئر دوبارہ اسے نہیں بنا سکتا؟ تمہیں اگر تعجب کرنا ہے تو پہلی خلقت پہ تعجب کرو. کیوں نہیں چلے جاتے آج کھیت کے پاس؟ آج ہر طرف سوکھا ہے نا، ہریالی ختم ہو چکی ہے. اٹھاؤ ایک مٹھی مٹی اور کہو کیا یہ مٹھی سیب بن سکتی ہے؟ کیا یہ مٹی پھل بن سکتی ہے؟ انگور بن سکتی ہے؟ انجیر بن سکتی ہے؟ انار بن سکتی ہے؟ انار کیا چیز بنتی ہے؟ سیب کون سی چیز بنتی ہے؟ انگور کاہے سے بنتا ہے؟ اس مٹی ہی سے تو بنتا ہے نا. آج کوئی تعجب نہیں کرتا کہ یہ مٹی سیب میں کیسے تبدیل ہو جائے گی، یہ مٹی انار میں کیسے تبدیل ہو جائے گی، یہ مٹی انگور میں کیسے تبدیل ہو جائے گی. اس مٹی سے انار پیدا ہو سکتا ہے، اس مٹی سے سیب پیدا ہو سکتا ہے، اس مٹی سے انگور پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس مٹی میں انسان مل جانے کے بعد دوبارہ انسان نہیں بن سکتا. عجب تو لمن انکر النشأة الآخرة ویرى النشأة الأولى، اگر تم نے نشأة الأولى کو نہ دیکھا ہوتا، اگر تم نے پہلی چیز بنتے نہ دیکھی ہوتی، ابتدا میں کوئی شخص آ کر کے کہتا تو تعجب ہو بھی سکتا تھا، لیکن جب خلقت اول کو دیکھ لیا
یہ اعتراض کل کا جاہل تو کر سکتا تھا، لیکن آج جب سائنسی ترقی ہو چکی ہے، بایولوجی کے ماہرین بہت سارے راز پر سے پردہ اٹھا چکے ہیں، آج اگر کوئی اعتراض کرے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے سے پوچھیے کہ آپ زندہ ہیں کہ مردہ، آپ زندہ ہیں کہ مردہ؟ ہے گا زندہ، تو کیسے زندہ ہوئے؟ تو ہمارے اندر زندہ سیل پائے جاتے ہیں۔ یہ زندہ سیل کہاں سے بنے؟ زندہ سیل کس چیز سے بنے؟ کہا جو کھانا کھایا تھا ہم نے پرسوں جو کھانا کھایا تھا اس سے بنے۔ کھانے میں کیا کھایا تھا؟ کہا بریانی کھایا تھا، قورمہ کھایا تھا، روٹی کھایا تھا، کوفتہ کھایا تھا، تو بریانی سے بنا سیل، کوفتے سے بنا سیل، روٹی سے بنا سیل۔ یہ جو آپ نے بریانی کھایا تھا یہ زندہ تھی یا جو ہے مردہ؟ بریانی کے سیل زندہ تھے یا مردہ؟ جب 120 ڈگری پر چاول ابلے گا سیل زندہ بچیں گے یا سارے کے سارے سیل مر گئے؟ بریانی مردہ، کوفتہ مردہ، قورمہ مردہ، روٹی مردہ، ان تمام مردوں سے بنا زندہ سیل۔ یخرج الحی من المیت، اسی کو تو پروردگار کہتا کہ ہم جو ہے مردے سے زندہ کرتے ہیں۔ مردہ بریانی زندہ ہو گئی، مردہ کوفتہ زندہ ہو گیا، مردہ روٹی زندہ ہو گئی، مردہ قورمہ زندہ ہو گیا، تبدیل ہوا زندہ سیل میں۔ جب آپ نے کھانا کھایا، کھانے میں اپنے مراحل طے کیے، منہ میں کھانا آیا، گلے کی نلی سے ہوتا ہوا یہ جو ہے میدے میں آیا، میدوں سے آنتوں میں آیا، جو سالم اجزاء تھے، غذا کا رس آنتوں نے چوسا، چوس کر کے جگر کے لیب میں بھیجا، جگر کے لیب میں جا کر کے سرخ ذرات میں اور زندہ سیل میں تبدیل ہوا، یہ کیا بدلا؟ زندے سے زندہ بنا یا مردے سے زندہ بنا؟ مردے سے زندہ بنا۔ یخرج الحی من المیت، بس یہ دیکھو کہ بنایا کس نے۔ جب اس کی قدرت کا اعتراف ہو جائے گا تو قیامت کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وہو یحیی و یمیت، تو اسی کے اختیار میں ہے۔ آج تک انسان سمجھ ہی نہ سکا کہ زندگی ہے کیا، یہ مردہ سیل زندہ سیل میں تبدیل ہوتا کیسے ہے؟ چاول کا مردہ سیل ہمارے بدن کے زندہ سیل میں تبدیل ہو گیا۔ اگر یہ مردہ سیل زندہ سیل میں تبدیل نہ ہوتے تو 3-4 کلو کا بچہ 50-60 کلو کا جوان بنا کیسے؟ یہ مردہ سیل کا زندہ سیل میں تبدیل ہی تو ہونا تھا۔ تو تم دنیا میں ہر روز دیکھ رہے ہو کہ مردہ سیل زندہ سیل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں دوبارہ انسان زندہ ہوگا تو ہڈی لے کر کے آ کے کہتے ہو اس مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ جس خدا نے یہاں زندگی عطا کی ہے وہی خدا وہاں بھی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ معاد کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں ایک اور غلط فہمی یہ پیدا کر دی جاتی ہے ذہنوں کو بھٹکانے کے لیے کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا انسان کو مر جانے کے بعد۔ انسان مر گیا، دفن کر دیا آپ نے خاک میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اب ہم اللہ کہتے ہیں، وہ چاہے اللہ نہ کہیں، کہ بیکٹیریا حملہ آور ہو جاتی ہے انسان کے جسم کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ جسم کا تجزیہ ہو جاتا ہے۔ جتنی چیزیں جسم کے اندر ہیں یہ بیکٹیریا ان کو الگ کر کے چونا جو ہمارے اندر ہے وہ چلا جاتا ہے چونے کی کان میں، کیلشیم جو ہمارے بدن کے اندر ہے وہ چلا جاتا ہے کیلشیم کی کان میں، آئرن جو ہمارے بدن کے اندر ہے وہ چلا جاتا ہے آئرن کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کا پورا تجزیہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا تجزیہ ہو گیا، وہیں کسی نے سیب کا درخت لگا دیا، وہیں کسی نے باغ لگا دیا، کھیتی کر دی، اب یہ سیب کے درخت کی جڑیں گئی نیچے تک، اس پھل کو کیلشیم چاہیے، اس پھل کو چونا چاہیے، اس پھل کو آئرن چاہیے، جڑیں، وہی آئرن۔ جو زید مرا تھا نا، تو زید کے جسم سے بیکٹیریا نے، जो आयरन अलग किया था, जो कैल्शियम अलग किया था, जो चूना अलग किया था, इन जड़ों ने उसे चूस लिया और जड़ों ने चूस करके फल तक पहुंचाया, फल तैयार हुआ। जैद के बदन के कैल्शियम चूने आयरन से फल तैयार हुआ, इसे खा लिया बकर ने। और बकर ने खाने के बाद अब ये बकर के बदन का हिस्सा बन गया, जैद के बदन का कैल्शियम बकर के बदन का हिस्सा बन गया। उसके बाद दोबारा बकर मरे, उनके साथ यही अमल हुआ और इसके बाद जो फल तैयार हुआ उस फल को खा लिया खालिद ने, वो खालिद के बदन का हिस्सा हो गया। अब बताइए कि परवरदिगार कहां कहां ढूंढता फिरेगा। कल जब दोबारा कयामत में जैद को जिंदा करना है, जो जैद के बदन का कैल्शियम कहां गया, कहां से ढूंढ के लाएगा परवरदिगार। बस मसला यह है कि तुमने परवरदिगार को समझा क्या है। एक छोटी सी मिसाल आदि तो हम तो दुनिया में भी पकड़ लेते हैं कि वो चीज कहां चली गई। परवरदिगार तो बहुत बड़ी चीज है। एक नोट लिया आपने, नोट का नंबर लिख लिया या कोई अलामत लगा दी नोट के ऊपर, उस $10 की नोट को ले गए आप गए दुकान पर, रोटी खरीदा वहां से आपने, रोटी वाले ने वो $10 दे दिया जो है गोश्त वाले को, और गोश्त वाले ने वो $10 कपड़े वाले को दिया, कपड़े वाले ने वो $10 टैक्स के तौर के ऊपर सरकार को दे दिया, सरकार के खजाने में गया, सरकार ने वो $10 तनख्वाह के तौर पर किसी और को दे दिया, उसने उससे कोई और सामान खरीदा। अब आप कहें कि इस $10 का ढूंढना मुमकिन है, जिसे नंबर नहीं मालूम, जो डॉलर के पीछे पीछे नहीं जा रहा है, उसके लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन। लेकिन वो इंसान जो डॉलर का पीछा कर रहा है कि कहां कहां गया, आपने रोटी वाले को दिया वो वहां मौजूद, उसने जो है गोश्त वाले को दिया वो वहां मौजूद, उसने कपड़े वाले को दिया वो वहां मौजूद, कपड़े वाले ने टैक्स में दिया वो वहां मौजूद, खजाने से निकल के तनख्वाह में आया वो वहां मौजूद, तनख्वाह वाले ने कहीं और दिया वो वहां मौजूद, क्या उसके लिए मुश्किल है उस नोट को वापस लाना। अभी तो जहां जहां भी इंसान चला जाए, ये अज्जा जहां जहां भी चले जाए, परवरदगार के इल्म से बाहर नहीं है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदगार के इल्म से बाहर नहीं है। तुमने परवरदगार को समझा क्या है, जो परवरदगार पूरी कायनात का खालिक है, जिसके कब्जे में ये शम्सो कमर है, तुम उसके बारे में सोचो कैसे ढूंढ निकालेगा इन्हें। अरे आज तो और भी आसान हो गया है, जंगल में जाते हैं परिंदों के पैर में छोटा सा ट्रांसमीटर लगा देते हैं, परिंदे उड़ते हैं, साइबेरिया से उड़ करके हिंदुस्तान पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं, जहां अफ्रीका के जंगलों में बाद जानवरों को पीछा करना होता है, ट्रांसमीटर उन्हें बता देता है इन लाखों जानवरों में आपका जानवर कहां है। आपके ट्रांसमीटर में जितनी ताकत है, अल्लाह के ट्रांसमीटर में यह ताकत नहीं है जिसने आपको अकल दी है बनाने की। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान ने मुख्तलिफ मकामात जिसको पेश किया, यकूल इंसान, इंसान कहता है एजा मित्तो लसौफा उखरजु हय्या, क्या मरने के बाद फिर जिंदा हो सकते हैं। अवला यस्करुल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन कब्ल लम यकु शया, ताज्जुब क्यों करते हो कि जिंदा कि एक तुम्हें मौत आने के बाद फिर कैसे परवरदिगार जिंदा करेगा। भूल गए कि तुम कुछ न थे, हमने तुम्हें पैदा कर दिया। जब हम ला शय से शय बना सकते हैं तो शय से शय नहीं बना सकते। जब हम अदम से वजूद में ला सकते, अब तो वजूद आ गया है, दोबारा बनाना हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात है। या इंसान कहता है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, खुदा जानेगा कैसे। कह दो कद यालमुल्लाह मा तनकुसुल अर्ज मिनहुम वइन्नना किताबुन हसी, कुरान कहता है। ये कहते जब हमारे अज्जा मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी में मिलने के बाद दरख्त बना फल बना, इन्होंने खाया उन्होंने खाया, इनका हिस्सा उनका हिस्सा,
تو پروردگار جمع کیسے کرے گا؟ ان سے کہہ دو پروردگار جانتا ہے کہ تمہارے جسم کا حصہ کہاں کہاں گیا ہے، ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب موجود ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کس کا جز کہاں گیا ہے، لہذا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے اسے پلٹا سکتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید اور انبیاء کی تعلیمات تاکید کر رہی ہیں کہ ایک دن ہے جب تم پلٹاؤ جاؤ گے۔ یہ زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی ایک مقدمہ ہے، ایک تمہید ہے دوسری زندگی کے لیے، اور اس زندگی کا ہر لحظہ قیمتی ہے، ہر دن قیمتی ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے وہ اس بات کا اعلان کر کے جاتا ہے کہ تمہاری فرصت کا ایک دن اور کم ہو گیا۔ سالگرہ برتھ ڈے منائی جاتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، 5 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، ہو نہیں گئے، کم ہو گئے، کم ہو گئے۔ اگر 50 سال کی فرصت تھی اب 25 ہی سال کی فرصت رہ گئی ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو اپنے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں من استوى یوما فہوا مقبون، جس کے آج اور کل برابر ہو، جس کا 2 دن جو ہے وہ برابر گزر گیا، کل ہم نے فرق کیجیے 10 نیکیاں کی تھیں، آج بھی 10 ہی نیکیاں، اضافہ نہیں ہوا اس میں کچھ۔ کل فرق کیجیے ہم نے 5 گناہ چھوڑے تھے، آج بھی 5 ہی گناہ ہے۔ کل ہم نے اگر 10 گناہ کیے تھے، آج بھی ہم نے 10 گناہ کیے، فہوا مقبون، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ومن کانا آخرو یوم ہے، ومن کانا آخرو یوم ہے خیرہما، اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہو۔ کل اگر ہم نے 10 نیکیاں کی تھیں، آج ہم نے 11 نیکی کی۔ کل اگر ہم نے 10 گناہ کیے تھے، آج ہمارے یہاں گناہ کی تعداد گھٹ کے 9 ہو گئی، 8 ہو گئی، 7 ہو گئی۔ فہوا مقبوتن، یہ وہ انسان ہے جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، یہ انسان قابل رشک ہے۔ ومن کان آخرو یومیہ شرہما، اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے بدتر ہو۔ کل 10 گناہ کیے تھے، آج 11 گناہ کر رہے ہیں۔ کل 10 نیکیاں کی تھیں، آج 9 ہی نیکیاں کی ہم نے، آج ہم نے 8 ہی نیکا کی، وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں فہوا ملعون، من استوى یوما، جس کے 2 دن برابر، فہوا مقبون، وہ گھاٹے میں ہے۔ ومن کان آخر یومیہ خیرہما، جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے، فہوا مقبوط، وہ قابل رشک ہے۔ انسان رشک کرے کہ ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے۔ ومن کان آخر یومیہ شرہما، اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے بدتر ہو، فہوا ملعون، وہ قابل لعنت ہے انسان۔ ومن لم یر الزیادت فی نفسہ فہو علی نقصان، اگر انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ کمی کی طرف جا رہا ہے، گھاٹے کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہماری فرصت تو کم ہو گئی نا، ہمیں کمال حاصل کرنے کے لیے 50 سال یا 100 سال کی مہلت دی تھی، آج کا دن ہمارا بیکار چلا گیا، آج ہم نے کوئی کمال نہیں حاصل کیا، تو فرصت گئی، بدلے میں کچھ نہ ملا، یہ کیا ہے؟ نقصان ہی تو ہے۔ اور فرماتے ہیں ومن کان الی نقصان فالموت لہ خیر من الحیات، اور جو انسان نقصان کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے موت زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ جتنا دن زندہ رہیں گے اتنی گھاٹا ہمارا بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ہمارا بیلنس کم ہوتا جائے گا۔ ہمارے کھاتے میں اگر 100 نیکیاں تھیں، آج رہ گئی 99، اور کل بھی اگر گھٹنا ہی گھٹنا ہے، کل 98، پھر 97 پھر 96 ہوتے ہوتے ہو جائے گا مائنس زیرو، بیلنس زیرو ہو جائے گا. بہتر یہ نہیں کہ ہمیں آج موت آ جائے، تاکہ جتنی نیکیاں بچی ہیں انہیں لے کر کے پروردگار کے پاس جائے انسان.
من لم یرز زیادتا فی نفسہ فہوا الی نقصان ومن کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات.
اس کے لیے موت جو ہے وہ زندگی سے بہتر ہے. تو ہر لمحہ جو ہم یہاں پر ہیں،
ہم انسان کو اس دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اگرچہ عیش منع نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کا دو مقصد ہو سکتا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے، توانائی حاصل کر رہے کرنے کے لیے. کاہے کے لیے؟ تاکہ نیک اعمال بجا لا سکیں، کیونکہ حسن عمل کے لیے انرجی تو ضروری ہے نا. اگر کسی گرے ہوئے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو طاقت تو چاہیے نا. اگر بازوؤں میں طاقت ہی نہیں ہے تو اٹھائیں گے کیسے؟ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو زانوؤں میں طاقت ضروری ہے یا نہیں؟ اگر دشمن خدا سے لڑنا چاہتے ہیں تو طاقت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پھر جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے انرجی حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دفعہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے فقط لطف اندوزی کے لیے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اچھا ارشاد فرماتے ہیں سلسلے میں، فرماتے ہیں: یا ابن آدم لم تزل فی حتم عمرک منذ سقطت من بطن امک. اے فرزند آدم، جس دن سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تیری عمر گھٹتی جا رہی ہے، تیری عمر گھٹتی جا رہی ہے. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک، جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے تیاری کرو آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے. کل جو تمہارے سامنے مرحلہ پیش آنے والا ہے اس کے لیے توانائی حاصل کرو اس چیز سے جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں: نعمتیں تو کافر کے پاس بھی ہیں، نعمتیں مومن کے پاس بھی ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ کافر بھی اٹھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ مومن بھی اٹھاتا ہے. کھانا کافر بھی کھاتا ہے، کھانا مومن بھی کھاتا ہے. مکان کافر بھی بناتا ہے، مکان مومن بھی بناتا ہے. گاڑی کافر کے پاس بھی ہے، گاڑی مومن کے پاس بھی ہے. بس فرق یہ ہے: فَإِنَّ الْمُؤْمِنَا يَتَزَوَّدْ وَإِنَّ الْكَافِرَا يَتَمَتَّعْ. کافر کھانا کھاتا ہے لطف ہونے کے لیے، مکان بناتا ہے شان و شوکت دکھانے کے لیے، گاڑی خریدتا ہے گھومنے پھرنے سیر و تفریح اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے، لیکن مومن کھانا کھاتا ہے آخرت کے لیے زیادہ سفر تیار کرنے کے لیے. مومن گھر بناتا ہے آخرت کے لیے توشہ حاصل کرنے کے لیے. مومن گاڑی خریدتا ہے تاکہ آخرت کما سکے اسی گاڑی کے ذریعے سے. ایک تلاوت پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس دنیا کی مثال اگر دینا چاہیں، دنیا اور آخرت کی وہی مثال ہے جو اس دنیا کا رابطہ شکم مادر سے ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جو کیفیت اس کی وہاں ہے، وہی کیفیت مومن کی اس دنیا میں ہے آخرت کے تئیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، نہایت تنگ جگہ پر ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو تنگ جگہ سے نکل کے ایک وسیع دنیا میں قدم رکھتا ہے. مومن کے لیے یہ دنیا تنگ ہے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب یہاں سے نکل کر کے عالم آخرت میں پہنچتا ہے تو وسیع کائنات اسے ملتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ اعضاء و جوارح فراہم ہوتا ہے، کاہے کے لیے؟ جو چیزیں دنیا میں ضروری ہیں، جن اعضاء و جوارح کی دنیا میں ضرورت ہے اسے کہاں حاصل کرتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ آنکھیں چاہیے کہاں بنتی ہیں ماں کے پیٹ میں؟ ہاتھ پیر کی ضرورت ہے کہاں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ زبان کان ناک ساری چیزیں
اگر کوئی چیز ماں کے پیٹ میں ناقص رہ گئی، اگر اندھا پیدا ہوا تو دنیا میں بھی اندھا ہی رہے گا. اسی طرح سے انسان کو جو چیزیں وہاں ضروری ہیں، عالم آخرت میں جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں فراہم اسی دنیا میں کرنا ہے. قرآن کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمى وہو فی الآخرۃ اعمى، اگر چشم بصیرت دنیا میں نہ کھلی تو آخرت میں بھی اندھا رہے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس دنیا کے وسائل، اس دنیا کے وسائل بطن مادر سے لے کر کے آتا ہے، اس دنیا کے وسائل یہاں سے لے کر کے جانا. ہاں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ بطن مادر میں انسان ہے مجبور، اپنے ہاتھ خود سے نہیں بناتا، اپنی آنکھیں خود سے نہیں بناتا، اپنے ہاتھ پیر خود سے نہیں بناتا، جیسا نظام خلقت نے بنا دیا بن گیا. بہت سے بہت کچھ دخل ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنا کچھ نہیں، لیکن اس دنیا کے لیے جو وسائل انسان کو چاہیے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہارا دل چاہے جیسے بن کے جاؤ، اندھے بن کے جانا چاہتے ہو اندھے بن کے جاؤ، آنکھ والے بن کے جانا چاہتے ہو آنکھ والے بن کے جاؤ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انسان کے اپنے اختیار میں، اگر اس دنیا میں انسانوں کی زندگی تم نے اختیار کی، اگر انسانوں کے صفات اپنائے تو قیامت میں بھی انسان کی شکل میں محشور ہو گئے، اور اگر اس دنیا میں جانوروں کے صفات اپنا لیے، وہ حرکتیں کیا جو خاصہ ہے جانور کا، تو آخرت میں انسان نہیں جانور اٹھائے جاؤ گے. جب شخص آتا ہے، آنے کے بعد چھٹے امام سے کہتا ہے مولا ہم سے ایک وعدہ کر لیجئے، مولا کے پاس لگتا ہے آنے جانے والوں میں سے ہے، مولا ہم سے وعدہ کر لیجئے کہ قیامت میں ہماری شفاعت کیجئے گا. شفاعت کا مولا وعدہ کیجئے، مولا کہتے ہیں ہم انسانوں کے امام ہیں، اگر قیامت میں انسان کی شکل میں آئے تو وعدہ، لیکن اگر جانوروں کی شکل میں آئے، ہمارا جانوروں سے کوئی رابطہ نہیں، انسانوں کے امام ہیں ہم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مومن کے لیے دنیا ایک اسکول کی شکل ہے، اس کی حیثیت ایک اسکول کی ہے، ایک مدرسے کی ہے. اب مدرسے اور اسکول میں جانے والے طالب علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں علم کی قیمت معلوم ہے، علم کی حیثیت معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہماری کل کی زندگی، آنے والی زندگی کا دور و مدار اسی تعلیم پر ہے، اگر ہم نے یہاں پر ٹھیک سے پڑھا، اچھی طرح سے علم حاصل کیا، تو کل کی ہماری زندگی بہتر زندگی گزرے گی. اور ایک وہ طالب علم ہے جسے اس پر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسے علم کی قیمت نہیں معلوم ہے، اسے علم کی حیثیت نہیں معلوم ہے. وہ طالب علم جسے علم کی قیمت معلوم ہے وہ شوق سے جاتا ہے اسکول، اسے روز روز جانے میں بوریت نہیں محسوس ہوتی. ہمیں کل بھی گئے تھے، آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، وہی ٹیچر وہی کلاس، کلاس وہی ہے، ٹیچر وہی ہے، لیکن باتیں بدل گئیں. کل الف پڑھایا گیا تھا، آج بے سیکھ لیا. وہ دیکھتا ہے کہ روز آنا ہمیں نئی نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، وہ بور نہیں ہوتا، اسے خوشی ہوتی ہے اسکول جا کر کے. لیکن وہ لڑکا جسے الف اور بے میں فرق ہی نہیں معلوم، جان کے کیا کریں گے، الف اگر معلوم ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے سیکھ لیں گے بے. نہ ہمیں الف معلوم نہ ہمیں بے معلوم، وہ پریشان ہے. باپ کو بھی جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، ٹیچر کو بھی گالیاں دیتا ہے، دعا کرتا ہے کسی طرح زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، مدرسہ خراب ہو جائے، اسکول ٹوٹ جائے، ٹیچر مر جائے، چاہے وقت ہی طور سے صحیح. لیکن وہ بچہ، وہ طالب علم جو علم کی قیمت کو جانتا ہے، علم کی حیثیت کو جانتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، باپ کو بھی دعا دیتا ہے، ماں کو بھی دعا دیتا ہے، ٹیچر کو بھی دعا دیتا ہے، اور کوشش کرتا ہے یہ اسکول ٹوٹنے نہ پائے. کب تک؟ جب تک اس اسکول میں کمال کی امید ہے. لیکن جب کمال کی امید ختم ہو جاتی ہے پھر وہ اسکول نہیں جاتا، پھر اسکول نہیں جاتا. جب تک تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, جب تک پڑھانے والے ٹیچر موجود ہیں, اس وقت تک وہ بار بار اسکول جاتا ہے. لیکن اگر ٹیچر نہ ہوں, پڑھانے والے نہ ہوں, کمال دینے والے نہ ہوں, پھر وہ اسکول کا رخ نہیں کرتا. بس یہی دعا چوتھے امام نے کی ہے. چوتھے امام نے یہی دعا کی ہے. امام دیکھیے, اسلام میں دعا کا حکم ہے, موت کی دعا کا حکم نہیں ہے. زندگی مانگو, زندگی مانگو. صرف دو مقام ہے جہاں پر موت کی آرزو کا حکم دیا گیا ہے. ایک وہ موت جو خود زندگی ہے, جو خود زندگی ہے, وہ موت جو زندگی ہے جاوید ہے, یعنی شہادت. ماہ رمضان کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا, وقتلن فی سبیلے کا مع ولیے کا توفق لنا, بار الہ اپنے ولی کے ساتھ تیری راہ میں قتل ہو جانا ہمیں توفیق کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موت کیا ہے؟ زندگی جاوید ہے, یہ موت نہیں ہے, یہ حیات ہے, حیات ابدی ہے. اور یا وہ موت کہ اگر زندہ رہے گا انسان تو گناہوں کے سوا کچھ نہیں. من لم یرز زیادتا فی نفسہ فہوا الی نقصان ومن کان الی نقصان فالموت خیر لہ من الحیات. اب چوتھے امام کی دعا سنیں. تو اسلام میں دعا کاہے کی ہے؟ زندگی کی, حیات کی, موت کی دعا نہیں ہے. امام فرماتے الہی امرنی, بار الہ مجھے طول عمر عطا کر, بار الہ مجھے زندگی عطا کر. ما دام عمری بذلتن فی طاعتک, جب تک میری یہ زندگی تیری اطاعت کی راہ میں صرف ہوتی رہے, جب تک یہ زندگی تیری اطاعت کی راہ میں صرف ہوتی رہے. پالنے والے اس اسکول کو محفوظ رہ. کب تک؟ جب تک یہاں ٹیچر موجود ہیں, جب تک یہاں تعلیم کا انتظام ہے, جب تک کمال کے وسائل فراہم ہیں. وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ, لیکن جب یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے, تیری اطاعت کے بجائے شیطان کے راستے پر اگر میں چلنے لگوں, فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ, تو مجھے موت دے دے, مجھے اپنے پاس بلا لے. خاصان خدا, اولیاء خدا دنیا کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے. جب تک دنیا باعث کمال ہے دنیا میں رہنا چاہتے تھے, لیکن جب دنیا باعث کمال نہیں رہ جاتی ہے بلکہ موت باعث کمال بن جاتی ہے, تو پھر وہ موت کے طلبگار ہو جاتے ہیں. جب فہرست شہداء میں ان کا نام نہیں ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں. جب شب عاشور شہداء کی فہرست امام حسین پیش کرتے ہیں, ایک 13 سال کا بچہ ہے, اس کا نام فہرست میں نہیں ہے, ایک دفعہ اٹھ کے کہتا ہے چچا جان اور میں, اور میں کیا میں کل شہید نہ ہوں گا؟ تو مولا ایک دفعہ پوچھتے ہیں, بیٹا یہ بتاؤ موت تمہارے نگاہ میں ہے کیسی؟ جواب دیتے احلا من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں ہے یہ موت. امام فرماتے ہاں بیٹا کل تم بھی شہید ہوگے, اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ شہزادہ بے چین ہو گیا, تڑپ گیا شہزادہ. چچا جان میں تو اپنے پیروں سے چل کر کے میدان میں جاؤں گا, کیا اشقیہ خیمے میں گھس آئیں گے؟ اشقیہ خیمے میں گھس آئیں گے؟ بے چین ہو گئے قاسم, صرف تصور کر کے بے چین ہو گئے. ذرا کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے, جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے بہن کے سر سے, ماں کے سر سے, تھپیوں کے سر سے چادر چھل رہی ہے, اشقیہ خیموں میں آگ لگا رہے ہیں, اللہ اکبر, کیا گزری ہے امام سجاد کے دل پر. عزیزو, کربلا کے ساری مصیبتیں ایک طرف, اور اسیروں کا قید ہونا, ان کے سر سے چادریں چھلنا ایک طرف. یہ وہ مصیبت تھی کہ امام سجاد جب بھی اسے سوچتے تھے تڑپ جاتے تھے. چنانچہ مقاتل میں ہے کہ امام جب قید شام سے چھوٹ کر کے مدینے آئے ہیں, ہمیشہ بابا کا ماتم کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک دن منحال آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا, کب تک ماتم کیجئے گا، کب تک آنسو بہائیے گا؟ امام کہتے ہیں من حال، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے یعقوب اتنا روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے نبھا کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ منحال پلٹ کے کہتے مولا شہادت تو آپ کے گھر کا افتخار ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کی میراث ہے. امام تڑک کے کہتے اے منحال، ارے شہید ہو جانا ہماری میراث، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنا سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث؟ جب کبھی مولا سے پوچھا جاتا تھا اے مولا سب سے زیادہ آپ پر مصیبت کہاں پڑی، تو مولا کربلا کا تذکرہ نہیں کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب مولانا محمد شہید ہوئے، یہ نہیں کہتے تھے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب قاسم خلاشا پامال ہوا، یہ نہیں کہا سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب عباس کے شانے قلم ہوئے، یہ بھی نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، یہ بھی نہیں کہا مولا نے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرا ننھا شیرخوار بھیا علی اصغر ارے باپ کے ہاتھوں پر تیر جفا سے شہید ہوا. ارے ہمارے امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے بابا کا بے غسل و کفن جنازہ پامال سمے اسپا ہوا. بس مولا کہتے تھے الشام الشام الشام، سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میری ماں بہنیں برائے ناصر شام کے بازار میں پھرائی جا رہی تھی. اجرکم اللہ. عزیزوں میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ حسین اپنے ساتھ اگر اہل حرم کو لے کر کے آئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ حسین واقف نہیں تھے، حسین جانتے نہیں تھے کہ ہماری بہنیں اسیر ہوں گی، زینب کے سر سے چادر چھنے گی. نہیں، حسین جانتے تھے کہ زینب کے سر سے چادر چھنے گی، حسین جانتے تھے سکینہ کے رخسار پہ تماشے لگیں گے، حسین واقف تھے زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے گی. پھر بھی حسین لے کر کے آئے تھے، کیونکہ حسین یہ بھی جانتے تھے کہ بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈے کے زور کے اوپر ایسا حالات قائم کر رکھے ہیں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ کربلا میں کون مارا جا رہا ہے، کس لیے مارا جا رہا ہے. اگر میری بہن زینب اسیر ہو کر کے کوفہ نہ جائے گی، شام نہ جائے گی، تو بنی امیہ کے چہرے سے نقاب اٹھائے گا کون؟ عزیزو کوفہ بے خبر ہے کہ کون کربلا میں مارا گیا. میں نے ایک روایت کل پڑھی تھی، دوسری روایت آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزو مقاتل میں ہے کہ جب محرم کی 12 تاریخ ہوئی ہے اور اسیران کربلا کربلا سے کوفے لائے جا رہے ہیں، محرم کی 12 تاریخ تھی، کوفے میں عام اعلان ہے کہ العیاذ باللہ ایک خارجی نے کربلا میں خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کیا تھا، وہ کربلا میں مارا گیا ہے، اس کے اہل حرم اسیر ہو کر کے لائے جا رہے ہیں. کوفے میں جشن کا سما ہے، عورتیں نئے نئے کپڑے پہن کر کے تیار ہو رہی ہیں اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے. اسی کوفے میں ایک مومنہ بھی ہے، عورتیں اس مومنہ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں. کیا دیکھا؟ مومنہ نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اپنے کو آرافتہ نہیں کیا ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں ام حبیبہ کیا تم اسیروں کا تماشا دیکھنے نہ جاؤ گی؟ ام حبیبہ کہتی ہیں نہیں بیویو میں نہیں جاؤں گی. پوچھا کیوں؟ کیا سبب ہے؟ کہا میری بیوی نے مجھے منع کیا تھا. اے ام حبیبہ دیکھو کبھی اسیروں کا تماشا مت دیکھنا، کبھی اسیروں کا تماشا مت دیکھنا. عورتیں کہتی ہیں ارے وہ تو یہ جو ہے مسلمان اسیروں کے لیے منع کیا ہوگا، یہ تو مسلمان نہیں ہیں، العیاذ باللہ یہ تو کافر ہیں، یہ تو خارجی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. عورتوں کے اصرار سے ام حبیبہ آ کر کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ جاتی ہیں. ام حبیبہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوتا ہے. کیا دیکھا ام حبیبہ نے؟ کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہے. اب جو ام حبیبہ کی نگاہ ان سروں پہ پڑی، چہروں کو دیکھا، دیکھا چہرے سے تو نور برس رہا ہے، پریشان ہیں، مسترب ہو گئی ام حبیبہ. کچھ چہرے جانے پہچانے بھی لگ رہے ہیں، لیکن ام حبیبہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نیزے پر راکب دوش رسول کا سر ہو سکتا ہے، اس نیزے پر
عمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کا سر ہو سکتا ہے. ام حبیبہ اضطراب کی عالم میں، بے چینی کی عالم میں اپنے چھت پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک اونٹ ام حبیبہ کے گھر کے قریب پہنچتا ہے. ام حبیبہ نے کیا دیکھا کہ یہ اونٹ ہے، اونٹ پر ایک بیوی بیٹھی ہے، بیوی کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، بچی بڑی حسرت کے ساتھ بیوی کے چہرے کو تکتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے مگر چپ ہو جاتی ہے. ان بیوی نے بچی سے کہا، کہو بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو، اگر مجھ سے نہ کہو گی پھر کس سے کہو گی؟ بچی کہتی ہے، پھوپھی اماں آپ کو اتنا مجبور پاتی ہوں، ہمت نہیں ہو پاتی ہے کہ آپ سے کہوں کہ میں پیاسی ہوں. بس پیاس کا نام سننا تھا. ام حبیبہ گھر میں گئی، کوزے میں پانی لائی، لا کے بیوی کے حوالے کیا، اے بیوی بچی کو پانی پلا دو، اور جب بچی پانی پی لے اس سے میرے لیے دعائیں کرا دینا. بس دعا کا نام سننا تھا. ان بیوی نے کہا، پہلے تم اپنی دعائیں بتاؤ، بچی پانی بعد میں پیے گی. ام حبیبہ نے کہا، بیوی دعا کرا دو، ہمارا شوہر پردیس میں ہے، خیریت سے واپس آئے. بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا دیے، اے کل کے پالنہار، ارے جیسے میں یتیم ہوئی ہوں، اس کے بچے یتیم نہ ہو، اس کے بچوں پر باپ کا سایہ قائم رہے. بیوی بتاؤ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، بیوی دعا کرا دو، مدینے کی زیارت نصیب ہو. بس مدینے کا نام سننا تھا. بیوی نے کہا، مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا، مدینہ؟ ارے وہاں میرے مولا علی کا گھر ہے، وہاں میری شہزادی فاطمہ کا گھر ہے. ان خاتون نے کہا، اب تو علی نہ رہے اس دنیا میں، اب تو فاطمہ نہ رہی. کہا، ارے علی نہ رہے تو کیا ہوا، میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی زینب. کہے، بیوی کیا تم زینب کو پہچانتی ہو؟ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو، مدتوں ان کی کنیز رہی ہوں. بس یہ سننا تھا. بیوی نے کہا، اے ام حبیبہ نے کہا پہچانا، اب مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے کربلا میں فاطمہ کا چمن اجڑ گیا، وہ نوکے نیزا پہ حسین کا سر، میں زینب، یہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے، ہمارے دلوں میں توحید اور قیامت پر ایمان کو مستحکم فرما. معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس زندگی میں اس زندگی کے لیے سرمایہ فراہم کر سکیں. پالنے والے ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. مومنین کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. درخواست